اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله محمد وآل محمد.
السلام عليكم. میں آپ تمام عازمین حج کو خوش آمدید کہتا ہوں اور فرض حج کی صحیح ادائیگی اور قبولیت کے لیے دعا گو ہوں. ہماری یہ گفتگو حج تمتع کے مناسق یا اعمال سیکھنے کے بارے میں ہے. حج کا لغوی معنی قصد و ارادے کا ہے اور شریعت میں حضرت ابراہیم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں مخصوص اعمال کی بجاوری کا نام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے خدا کے فرمان پر خانہ کعبہ کو بنایا تھا، لہذا خود خدا نے حکم دیا کہ قیامت تک کے لیے ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دیں. حضرت ابراہیم بھی پتھر پر چڑھ گئے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے اور زور سے پکارا حلوم الی الحج، یعنی حج کے لیے جلدی کرو. اور اس پکار کو اللہ سبحانہ نے اپنے ذمے لیتے ہوئے قیامت تک کے لیے ہر رنگ و نسل کے انسانوں تک پہنچا دیا، اور اب ہم بھی خلیل خدا کی دعوت پر خانہ خدا کے حج کے لیے جا رہے ہیں. در حقیقت خدا کو اپنے گھر کی زیارت کے ذریعے خود اپنی زیارت مقصود ہے. دراصل کعبہ منزل نہیں، خدا کا مہمان خانہ ہے. اگرچہ خدا کی عبادت کہیں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اکرم المکرمین نے بعض مکانوں اور زمانوں کو پذیرائی اور مہمان نوازی کے لیے چن لیا ہے، جیسے ماہ مبارک کے رمضان کو روزوں کے لیے اور بیت اللہ کو حج کے لیے. اب ہم حج کے مناسک کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حج کی تین قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. ہر حج دو اعمال کے مجموعے کا نام ہے، عمرہ اور حج، کہ ان دونوں کو ملا کر حج الاسلام کا نام دیا گیا ہے. حج تمتع حج کی بہترین قسم ہے، اور شارع کی طرف سے حج کی آخری بیان کردہ صورت بھی. قرآن کریم فرماتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ ھذہ المسجد الحرام، لہذا جو لوگ مکے سے 48 میل سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں جیسے ہم، تو ان پر حج تمتع واجب ہے. اور حج قران اور حج افراد ان لوگوں پر واجب ہے جو 48 میل سے کم فاصلے پر رہتے ہیں. ہر فرسخ 3 میل اور ہر میل 4000 ذرا پر مشتمل ہے، جو تقریباً 1850 میٹر کے برابر ہے. ایک اور حوالے سے بھی حج تمتع حج افراد و قران میں فرق ہے. تمتع کا عمرہ حج سے پہلے ہے، لیکن قران اور افراد میں عمرہ حج کے بعد ہے. دوسرا فرق قربانی میں ہے. حج قران میں قربانی کا جانور معین کرنا اور ساتھ لانا واجب ہے، لیکن حج تمتع میں قربانی واجب تو ہے، لیکن جانور حرم سے خریدنا ہوگا. مستحب حج انجام دینے والے ان تینوں حجوں میں سے کوئی سا حج بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن حج تمتع کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے واجب ہونے والا حج حج تمتع ہے، جس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں. لہذا ہم بھی اسی حج کے اعمال سیکھیں گے. حج کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں. اہم ترین شرط استطاعت ہے. استطاعت چند طرح کی ہو سکتی ہے، جسمانی استطاعت، مالی استطاعت اور راستوں کا کھلا ہونا. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہر حج ایک عمرہ اور ایک حج پر مشتمل ہے، لہذا انشاءاللہ جب ہم مکے جائیں گے تو عمرہ تمتع انجام دیں گے اور اس کے بعد حج تمتع کو انجام دیں گے. اس طرح ہمارا واجب حج الاسلام ادا ہو جائے گا. مناسک حج سیکھنے سے پہلے چند باتوں کو بطور مقدمہ بیان کرتے ہیں. اول، حج اسلام کی اہم فروعات میں سے ہے اور اس کا انجام پوچھ کر ترک کرنا اسلام سے خارج ہونے کا باعث ہے. حج کے اعمال کی کیفیت بھی دوسری عبادت کی طرح تعبدی ہے. انسان یا مجتہد ہو اور خود عمل انجام دے، یا مقلد ہو اور اپنے مجتہد کے فتاوی پر عمل کرے. اور عقل ہر جگہ یہی کہتی ہے کہ انسان یا تو خود ایکسپرٹ یعنی ماہر ہو یا کسی ایکسپرٹ کی بات مانے. تقلید اس زندہ اور متقی مجتہد کی جانی چاہیے جو عصر حاضر کے مسائل سے آگاہ ہو.
بس ہم اپنے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے.
تقلید کا آغاز مردہ مجتہد سے نہیں کیا جا سکتا، اور زندہ مجتہد کی اجازت ہی سے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، کہ جو حقیقت میں زندہ مجتہد ہی کی تقلید ہے۔
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اتفاق سے حج کے مسئلے میں ہی یہ فرق سامنے آتا ہے۔ بعض مجتہدین تمام مسائل میں گزشتہ مجتہد کی تقلید کا کہتے ہیں، لہذا کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن بعض مجتہدین صرف انہی مسائل کی بابت تقلید و میت کی بقا کے قائل ہیں جن مسائل پر مقلد عمل کر چکا ہو، لہذا حج کے مسئلے میں اپنے زندہ مجتہد کی تقلید کیجیے۔ حج کے کچھ مقدمات ہیں اور وہ توبہ، اخلاص، وصیت، حقوق العباد کی ادائیگی اور تزکیہ اموال ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ مال حرام سے ادا کیے گئے حج و عمرہ کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ درست نہیں کہ انسان مال حرام سے یا لوگوں کے قرض اپنے گردن پر لیے بیت اللہ کی زیارت کو جائے، جو در حقیقت اللہ سبحانہ کی زیارت ہے۔ بنابراین کوشش کریں کہ اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو ادا کریں، یا اگر خود نہیں ادا کر سکتے تو کسی کو وصیت کر کے جائیں، حق الناس لوگوں کو لوٹائیں۔ پہلی اخلاقی صفت جو ہمیں حج سکھاتا ہے عجز و انکساری ہے۔ بس اگر کسی کے لیے دل میں رنجش اور کدورت رکھتے ہیں تو اسے دل سے نکال دیں، پہلے پاک و پاکیزہ ہوں، پھر اس گہوارۂ طہارت میں شرفیاب ہونے کا سوچیں۔ پہلے تو مسلمان ہو، کعبے سے پشیماں ہو، تب جا کے سوئے کعبہ آغاز سفر کرنا۔ ان سب حقوق سے بڑھ کر خدا، رسول اور فقراء کا حق ہے۔ خمس و زکوٰۃ اگر ہم پر واجب ہے تو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں، حج کے لیے خرچ کیا گیا مال اگر حلال نہ ہو تو احرام کے وقت جب کہیں گے لبیک یعنی میں حاضر ہو گیا، تو جواب میں کہا جائے گا لا لبیک یعنی ہم تمہیں قبول نہیں کرتے۔ اب آپ ہی بتائیں، ہم خانہ خدا کی زیارت کے اہل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اپنے گھر میں اس کے فرمان کو پامال کرتے ہیں؟ اس شرعی مسئلے پر بھی ہماری توجہ مبذول رہنی چاہیے کہ خمس ادا نہ کی گئی چادروں میں احرام اور خمس ادا نہ کی گئی رقم کے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔
جناب مولانا صاحب، میں جہاں تک ہو سکے دوسروں کی امداد کرتا ہوں اور صدقہ دیتا ہوں، کیا ان سے میرا خمس ادا نہیں ہو جاتا؟
خدا آپ کے نیک اعمال قبول کرے، لیکن ہر چیز کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صبح اٹھیں اور دو رکعت نماز کی جگہ 50 رکعت نوافل ادا کریں اور پھر سو جائیں۔ صدقہ مستحب ہے اور خمس زکوٰۃ واجب۔ ہمیشہ واجب کو پہلے ادا کیا جانا چاہیے اور مستحب کو بعد میں۔ واجبات ہماری دینی تربیت کرتے ہیں اور مستحبات اس دینی تربیت کی تقویت اور پختگی کے لیے ہیں۔ خمس زکوٰۃ دل کو بخل اور کنجوسی جیسی مذموم صفات سے پاک کرتے ہیں، اور صدقہ کریمی اور سخاوت جیسی ممدو صفت کی مشق ہے۔ خمس کی بابت اہم نقطہ یہ ہے کہ جس گھر میں انسان رہے، جس گاڑی کو استعمال کرے، دیگر وسائل زندگی جن سے استفادہ کرتا ہے، جس جائز سفر پر وہ جائے اور عزیز و اقارب کو اپنی حیثیت کے مطابق جو تحفے دے، اس پر خمس واجب نہیں، بلکہ معمول کی زندگی کے اخراجات سے زائد رقم پر خمس واجب ہے۔
مولانا صاحب، جن مرحوم کی نیابت میں میں حج کر رہی ہوں وہ اہل خمس تھے، کیا آپ مجھے بھی خمس ادا کرنا ہوگا؟
آپ برسر روزگار ہیں؟
جی نہیں، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے تعلیمی اخراجات میرے مرحوم باپ کی پینشن سے پورے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ پر خمس واجب نہیں، لیکن کیا آپ نیابت کو اچھی طرح سمجھتی ہیں؟
جی ہاں، میں خود مستطیع نہیں ہوں، لیکن کیونکہ میرے مرحوم باپ نے ترکہ چھوڑا تھا، اس لیے میں اپنے مرحوم باپ کی نیابت میں حج کرنے آئی ہوں۔
ماشاءاللہ، جس پر حج واجب ہو وہ کسی کا نائب نہیں بن سکتا، لیکن نیابتی حج کے مسائل ذاتی حج سے زیادہ اہم ہیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟
کیا مطلب؟
مثلا نیابت میں شرط ہے کہ نائب عمل حج کو بالکل صحیح انجام دے۔
تو کیا دوسروں کے لیے بالکل صحیح انجام دینا شرط نہیں ہے؟
ذاتی حج کرنے والوں کو بعض آسانیاں میسر ہیں، مثال کے طور پر حاجی کے بیمار ہونے کی صورت میں کوئی اور اس کی جگہ پتھر مار سکتا ہے، یا ہنگامی حالت میں مشعر میں رک سکتا ہے، یا کسی عذر کی صورت پر ویل چیئر پر طواف کر سکتا ہے وغیرہ، لیکن نائب کسی اور کو نائب مقرر نہیں کر سکتا سوائے قربانی ذبح کرنے کے۔
اوہ، یہ تو بہت مشکل ہے۔
بالکل نہیں، بس ضابطوں کی پاسداری کرنی ہے۔ مثلا اصل نماز قیام کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی قیام نہ کر سکے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نیابت میں جسے اپنے والد کی نیابت میں نماز پڑھیں تو ضرور کھڑے ہو کر اور صحیح عربی قرآت کے ساتھ ہو۔ خاص طور پر قرآت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر یہ صحیح نہ ہو تو احرام اور نیابت دونوں باطل ہیں۔
الحمدللہ، میرے مرحوم باپ نے قرآن سے خاص رغبت رکھنے کی وجہ سے ہمیں تجوید کی تعلیم دلائی، جس سے میری قرآت صحیح ہے۔
خدا انہیں غریق رحمت کرے جو آپ کی صحیح تربیت کر گئے۔
مولانا صاحب، کہ اصل نماز توجہ، حضور قلب اور اخلاص کا نام نہیں ہے؟
جی صحیح فرمایا آپ نے۔
پھر یہ عربی لب و لہجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اصل کو چھوڑ کر فرع کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟
اس لیے کہ اصل وہ خالص جوہر ہے جو آپ اپنے وجود سے حاصل کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور کسی دوسرے سے مستعار نہیں لے سکتے، لیکن فر کو دوسروں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو ہیرا جڑی سونے کی انگوٹھی دینا چاہیں تو اسے چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا میں رکھ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے۔
وہ ڈبیا کتنی سستی ہے اور وہ انگوٹھی کتنی مہنگی؟ شاید ڈبیا کی قیمت اس انگوٹھی کا ایک ہزارواں حصہ بھی نہ ہو، لیکن ہماری توجہ احترام اور سلیقے کی علامت ہے۔ اگر یہ انگوٹھی کسی خراب اور بدنما ڈبیا میں ڈال کر پیش کرے تو کتنی بری بات ہوگی؟ آپ نہیں چاہتے کہ اپنے اخلاص اور حضور قلب کی انگوٹھی صحیح اور صاف عربی قرأت کی ڈبیا میں اپنے محبوب کو پیش کریں؟
جناب، ہم عرب تھوڑی ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔
کیا پوری زندگی میں کسی دوسری زبان کے 20 جملے یاد کرنا مشکل ہے؟
صرف 20 جملے؟
جی ہاں 20 جملے۔ آئیں مل کے گنتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام ایک جملہ، سورہ حم 7 جملے، یہ ہو گئے 8۔ ایک سورہ مثل سورہ توحید 4 جملے، ہو گئے 12۔ ذکر رکوع و سجود ایک ایک جملہ، تسبیحات اربعہ بھی ایک جملہ، کل 15 ہو گئے۔ تشہد میں 3 جملے ہیں، خدا کی وحدانیت کی گواہی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی اور پیغمبر پر درود، ہو گئے 18 جملے۔ 2 سلام بھی ہیں، کل ملا کے ہو گئے 20 جملے۔ اب بتائیں، ایک دوسری زبان کے صرف 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟